لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم عزیز بھائیو آج ان شاء اللہ تعالیٰ 24ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ چیدہ چیدہ مضامین جو اس پارے کے اندر ہیں ان کا جائزہ لیں گے پارہ جہاں پہ ختم ہوا 23واں تو سورہ زمر جاری تھی اور سورہ زمر کا خلاصہ کا ابتدائیہ اس کا تعارف اور پہلے حصے کے بارے میں ہم نے بات کر لی تھی یہ سورہ زمر بھی مکی سورت ہے یہ ساری مکی سورتوں کا گلدستہ چل رہا ہے اور زمر کے معنی ہوتے ہیں گروہ کے اور چونکہ سورت کے آخر میں دو گروہوں کا ذکر ہے تو اس وجہ سے جو ہے ایک جہنم میں جانے والا گروہ ہے اور دوسرا جنت میں کی طرف لے جانے والا جو ہے گروہ ہے ان کا ایک ذکر آتا ہے اس وجہ سے اسی مناسبت سے اس کا ایک سمبولک نام سورہ زمر ہے ایک پورا خطبے کی صورت ہے یہ ایک جو صورت ہے اور اس میں عقید توحید کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جو دعوت آپ نے جو بھی دعوت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف رسالت کی طرف آخرت کی طرف اس کو جو ہے وہ محور جو ہے بنایا گیا ہے قرآن کے خاص طور پہ نمایاں باتوں میں قرآن کی دعوت کے نکات جو ہے خاص طور پہ نمایاں طور پہ اس پہ بیان کی گئے ہیں سورت کے اندر اور ان میں اس دعوت کے جو نکات ہیں ان میں خاص طور پر جو اہم نکات ہیں ان میں یہ ہے کہ ملاوٹ کے بغیر خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت جو ہے وہ کرو اور اس کے لیے مخلصاً لہ الدین کا لفظ جو ہے یہ جیسے ہم پہلے بھی اس کو دیکھے ہیں الفاظ کو یہ مخلص اور اخلاص اور خلوص یہ لفظ جو ہے جو چیز بالکل ملاوٹ سے پاک ہو اور اس کے اندر کسی قسم کا جو ہے وہ کسی اور چیز کی شراکت نہ ہو تو وہ اس طرح کی بندگی اور عبادت جو ہے درکار ہے پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور انابت جو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا اللہ تعالیٰ کے آگے سر تسلیم خم کرنا اس کے لیے لفظ جو ہے یہ مسلمان یہ آیا ہے کہ جو اپنے آپ کو اپنے اللہ تعالیٰ کے آگے اللہ تعالیٰ کے احکام کے آگے اس کے دین کے آگے رسول کے احکام کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دے جو ہے مسلم ہو جائے مطیع ہو جائے یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے اس کی دعوت دی گئی ہے اس کے احکامات ہیں پھر ہے کہ اس کی عبادت کے ساتھ ساتھ اس کا شکر بھی جو ہے ادا کرے یہ بھی اس کے دعوت کے نکات میں سے اور ایک اور نقطہ ہے قرآن کی پیروی کی دعوت کہ یہ جو قرآن نازل ہو رہا ہے اس قرآن کی اطاعت کی جائے اس کی پیروی کی جائے اس کے احکام کو مانا جائے تو یہاں پہ یہ خاص نکات بیان کیے پھر اس کے بعد ایک انداز تخاطب بہت پیارا ہے اور وہ ہے یا عبادی کے الفاظ سے یا عبادی اے میرے بندو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ چاہے جتنے بھی آپ دیکھیں گے مکی صورت ہے تو اس کے اندر جتنے بھی مومن کافر سارے لوگ ہیں سب کو خطاب کیا گیا کہ اے میرے بندو تو اور خاص کر کے مطلب اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے آپ دیکھیں کہ جنہوں نے شرک کیا ہے جنہوں نے گناہ کیے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ میرے بندے کہہ کے یہ پکار رہا ہے اور اس انداز تخاطب کے اندر آپ دیکھ سک رہے کہ کس قدر کی درمندی کا اظہار ہے کہ پھر کیا فرمایا اللہ تعالیٰ ان سے کہ ان بندوں سے کہے گو یہ جو گناہگار بندے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں کہ کوئی بات نہیں ہے اگر تم سے گناہ ہوئے ہیں اور تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے لوٹ آؤ واپس پلٹ آؤ اور مایوسی کی اس کے دربار میں کوئی مایوسی نہیں جو شاعر نے کہا ہے نا کہ این درگاہ ما درگاہ نو امیدی نیز یہ جو ہماری درگاہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی جو درگاہ ہے یہ نا امیدی کی درگاہ نہیں ہے صد بار گر توبہ شکستی بازا اگر تم نے 100 بار بھی توبہ کو جو ہے توڑ دیا ہے تو پھر اس کے بعد بھی توبہ کرو پھر اور پھر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جاؤ پھر بھی تم اللہ تعالیٰ کو بڑا غفور و رحیم پاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا پاؤ گے اور توبوں کو قبول کرنے والا پاؤ گے لیکن اس ضمن میں یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ یہ جو توبہ شکستی ہے یا یہ توبہ کا جو ہے توڑنا ہے تو اگر تو یہ انسانی کمزوری کی بنیاد پہ طبی کمزوری کی بنیاد پہ انسان سے غلطی سے ہوئی ہے پھر تو ہے لیکن اگر انسان جان بوجھ کر یہ کرے کہ ٹھیک ہے میں گناہ کروں گا اور بعد میں میں توبہ کر لوں گا تو یہ یقینی طور پر کوئی شخص کوئی مخلوق میں سے کوئی شخص اتنا جو ہے وہ چالاک نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے سکے اور اللہ تعالیٰ نیتوں کو جو ہے جاننے والا ہے اس کی بات دوسری ہے لیکن جن لوگوں سے حقیقی معنوں کے اندر گناہ ہو گیا ہے خطائیں ہو گئی ہیں بشری کمزوری کے تحت گناہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ انہیں کہہ رہا ہے کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. پھر مشرکین مکہ کی عادت کے جو ہے آپ کہہ لیں کہ منفی خواص جو ان کی بتائے گئے ہیں کہ یہ ایک مغرور اور متکبر کی عادت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے والے ہیں اور ان کا جو ہے ٹھکانہ دوزخ ہے. اور پھر ان کی جو ہے شرکی نوعیت بھی بتائی گئی کہ جس طرح کے یہ شرک میں مبتلا ہیں. اب دیکھیں ان کو ذرا, یہ اللہ کو مانتے ہیں لیکن پھر اللہ کو چھوڑ کر, یعنی من دون اللہ, آپ دیکھیں کہ من دون اللہ کا لفظ قرآن میں بے شمار مرتبہ استعمال ہوا ہے, یہ سب غیر اللہ کے لیے استعمال. من دون اللہ کو بت بنا کر پوچھتے ہیں اور ان سے کہ ان سے ہماری حاجتیں پوری ہوتی ہیں, یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ بزرگ ہیں, یہ وہ ہمارے اسلاف میں سے جو ایسے ایسے جو ولی اللہ گزرے ہیں جو ہمیں اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے, اور پھر فرشتوں کو بیٹیاں بھی سمجھتے ہیں. تو پھر اس کی ساری تردید کی گئی ہے کہ یہ جو ہے کوئی وسیلہ نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتا کہ اس کو پکارنے میں, اس کی عبادت کرنے میں, اس تک پہنچنے میں کسی کو جو ہے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کوئی شریک بنایا جائے اس کو, اور براہ راست اللہ تعالیٰ کو مخاطب نہ کیا جائے, اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کی جائے, اس کو نہ پکارا جائے. تو یہ ان کی شرکی یہاں پہ ایک جو نوعیت بھی بتائی گئی ہے. تقویٰ کا مضمون یہاں پہ خاص طور پہ بہت نمایاں طور پہ بیان ہوا ہے, اور پوری صورت کی مجموعی جو ہے وہ آیا ہوا ہے کی پھیلی ہوئی جو کائنات کے اندر جو آیات اور نشانی ہیں ان کے اوپر پھر غور کرتے ہیں, وہ فکر کرتے ہیں اور ان سے ایسے گزر نہیں جاتے. وہ جو ہے ان کے بارے میں یہاں پہ جو ہے وہ بیان ہوا ہے یہاں پہ ان کا, کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات پہ غور کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ پہنچتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحیح راستے کی طرف جو ہے وہ رہنمائی فرماتا ہے. پھر جن متقین اور جس تقوی والوں کی بات کی گئی ہے, اور پھر تقوی کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں جو, تقوی یہ ہے کہ انسان پوری زندگی شعوری طور پر جو بھی کام کرے اس احساس کے ساتھ کرے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, اور میرا رب جو ہے ان باتوں پہ جو اس کو پسند نہیں ہے جو ہے گرفت کرنے والا ہے, اور جو باتیں اس نے حکم دے رکھی ہے میں اس لیے ان پہ عمل کر رہا ہوں کہ اس نے حکم دیا ہے اور اس سے وہ خوش ہوتا ہے اور اس پہ وہ اجر دے گا. تو اس احساس کے ساتھ جو ہے زندگی بسر کرنا, ہر کام میں اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کو, اس کی ناراضگی کو مد نظر رکھنا, یہ تقویٰ کی زندگی ہے. اسی کی جو یہاں پہ انہیں کے ساتھ جتنے جو وعدے کیے گئے, اچھے وعدے ان کے ساتھ کیے گئے, تو پھر جو ہے اسی لفظ کو لاتے ہوئے جو ہے وہ آخر میں دو گروہوں کی جو منظر کشی کی گئی ہے, یعنی جنت اور جہنم کی جو ہے کی گئی ہے کہ جنت اور جہنم کا منظر ہے. پھر آخر میں یہ بتایا گیا کہ یہ متقین اور کافرین جو انکار کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے شعور کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے جو ہے سے ڈر کر اور اس کے کانشیسنیس کے ساتھ زندگی گزارنے والے, متقین کا لفظ لا کر کہا گیا ہے کہ ان دونوں گروہوں کی جنت اور دوزخ میں جماعت با جماعت داخلے کی ایک آپ کہہ لیں کہ تصویر کشی کی گئی ہے. تفصیل ہے فرمایا کہ وہ جو مشہور آیتیں ہیں اس کی دو آخری, وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا, کہ وہ جب اس گروہ کو جنہوں نے کفر کیا ان گروہ کو جب لایا جائے گا پورے گروہ کو اور انہیں جو ہے جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا اور ان کو جو ہے ہانکا جائے گا جہنم کی طرف, اور اس کا جو ہے وہ گروہ ہے, اور پھر وہاں سے داروغہ جو ہے جہنم کا اس کے سے اس کی گفتگو ہوگی, اور وہ بھی گفتگو کی ایک قسم کی جو ہے وہ آپ کہہ رہے کہ اپنے گناہوں کا اعتراف ہے اور اپنے جو انکار کرتے رہے دنیا کے اندر اس کا اعتراف ہوگا. اور فرمایا وسیق الذی نتق ربہم الی الجنت زمرہ. اور پھر وہ دوسرا گروہ جو ہے متقین کا ہے, وہ لوگ جنہوں نے تقویٰ کی زندگی اختیار کی ہے اس دنیا کے اندر, ان لوگوں کا گروہ لایا جائے گا باجماعت اور انہیں جو ہے وہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا, اور پھر اس کی جو ہے تصویر کشی ہے کہ جنت کے دروازے ان کے لیے کھولے جائیں گے, ان کا استقبال ہوگا, وہاں پہ جو ہے وہ فرشتے کھڑے ہوں گے ان کو جو ریسیو کرنے کے لیے, اور ہر طرف سلام ان کی صدائیں ہوں گی, اور یہ لوگ سارے جو اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح پر الحمدللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے رب العالمین کا کہ اس نے جو ہے ہمیں عافیت بخشی اور جنت میں پہنچایا, اور ہمیں اس زمینوں کا ان کا وارث کیا, وہاں پہ کہتا ہے زمینوں کا وارث بنایا, تو وہ یہ زمینیں نہیں ہیں دنیا کی, ظاہر ہے وہاں پہ کہ وہ جنت کی زمین ہے جس کا اس نے اسے وارث بنایا, تو اس پہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوں گے. تو یہ سورہ زمر کے جو ہے وہ واقعات ہیں. اس کے بعد سورہ مومن ہے, یہ بھی جو سورت ہے یہ تیسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور ہے مکہ کے اندر, 6 سے 10 نبوی, اس کے آخر میں قریب 10 نبوی میں جو ہے یہ اتری ہے. یہ سورت بھی جو ہے یہاں پہ, یہ آپ کو پتا ہوگا کہ اس سورت کو سورہ غافر کا نام بھی دیا جاتا ہے, اور یہاں سے یہ سورت اور اس سے آگے 5 سورتیں جو ہیں یہ ساری جو ہے, ان 6 سورتیں آگے سے اور یہ سورت, کل 7 سورتیں مل کر یہ سورت حامیم کے لفظ سے شروع ہوتی ہیں, اس لیے انہیں حوامیم سبع, 7 حوامیم, یعنی حامیم سے شروع ہونے والی 7 سورتیں جو ہے وہ کہا جاتا ہے. اور میں سورہ مومن ہے, سورہ حامیم سجدہ ہے, سورہ شورا ہے, سورہ زخرف ہے, سورہ دخان ہے, سورہ جاسیہ ہے اور سورہ احقاف ہے. تو یہ وہ سورتیں لگاتار جو یہاں سے جو ہے وہ شروع ہوتی ہیں حوامیم سے. اور اس ان صورتوں کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ صورتیں حوامیم سبع جو ہے یہ قرآن کا حسن ہے, اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہ قرآن کا مغز ہے, ان قرآنی تعلیمات کا مغز ہے گویا. تو یہ اس لحاظ سے بہت جو اہم صورتیں جو شروع ہوتی. سورہ مومن جو ہے جیسے اس کے نام سے ظاہر ہے, اس میں ایک مومن کا سمبولک نام ہے یہ بھی, اور ایک مومن کا یہاں پہ ذکر ہے جو آل فرعون میں سے تھا, تو اس کو اسی لیے مومن آل فرعون کے نام سے جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے. اور اس میں اس کی ایک تقریر کا ذکر ہے, اور اس کی وہ تقریر جو اس نے فرعون کے دربار میں کی تھی, وہ کفار مکہ کے جو اس وقت اعتراضات کر رہے تھے وہ جو کیفیت تھی اس کے اوپر بالکل جو ہے وہ چسپاں کر دیا گیا ہے اس پہ, کہ کس طریقے سے جس طریقے یہ جو کفار مکہ یہ جو جس طریقے سے ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا ہے انہوں نے مسلمانوں پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر, اسی طرح یہ ظلم و ستم فرعون نے روا رکھے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جو ہے ان کے ساتھ ایمان لانے والوں پر. تو یہ بالکل جو ہے وہ اس طریقے سے بات جو ہے وہ چسپاں کر دی گئی ہے ان کے اوپر. اس کے علاوہ اس پہ آفاق سے دلائل لائے گئے ہیں, انفس سے بھی دلائل لائے گئے, عقلی دلائل بھی موجود ہیں اور تاریخی دلائل بھی موجود ہیں, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ تلقین کی گئی ہے کہ آپ کا بحثی سے بحث و تکرار سے بالکل الگ ہوتے ہوئے اپنے دعوت کا کام جو ہے وہ کیے جائیے. یہ کفار مکہ فرعون حامان اور قارون کی طرح جو ہے ان کے پاس جو قوت اور اقتدار تھا یا حاصل تھا, بہرحال جو انہیں تھوڑی سی ایک مکہ کے شہر کے اندر فرعون کی طرح جسے اس سے پوری سٹیٹ اور پورے ایک امپائر میں جو ہے جو اسے اقتدار حاصل تھا, اس اقتدار کے نشے میں مسلمانوں پر سخت مظالم جو ہے وہ کر رہے تھے. پھر اس دوران جو ہے یہ جو پوری کہانی ہے اس سچے مومن کی تو وہ جو ہے وہ جہاں پہ وہ کر دی گئی ہے ان کے اوپر, مکہ والوں کے اوپر یہ جو متکبر حکمران تھے ان کو جو ہے یہ ان کو اقتدار کی صاحبین اقتدار ہی کہہ سکتے ہیں ان کو, کیونکہ یہ سردار تھے, تو ان کو ہلاکت کی دھمکی بھی دی گئی ہے کہ اگر تم, انہیں بھی دی گئی ہے اور آئندہ والے حکمرانوں کو بھی, کہ اگر تم اقتدار کے نشے کے اندر, طاقت کے نشے کے اندر اگر تم حق کو اسی طرح دباتے رہے تو بہرحال یاد رکھو کہ پھر تمہیں جو ہلاکت کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا. اور پھر جو ہے تاریخی دلائل ہیں کہ جس طریقے سے عاد کو اور سمود کو مٹا دیا گیا, اور جس طریقے سے جو ہے وہ یہ ان سے پہلے جو ہے وہ فرعون کو جو ہے خاص طور فرعون کا اس میں یہاں پہ ذکر ہے کہ جس طریقے سے فرعون کو اور ان کے حواریوں کو جو ہلاک کر ڈالا گیا, تمہیں بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی گرفت میں آ جاؤ گے. پھر یہاں پہ دو جو ہے ہم اس سے پہلے کہ تھوڑی سی اس کے بارے میں بات کریں, یہاں پہ دو مختلف لیڈروں کی طرف سے عوام کو صحیح سچا راستہ جسے قرآن سبیل الرشاد کہا ہے دکھانے کا جو ہے دعویٰ کیا گیا. مثلا جب اس شخص نے جس نے جو ہے تقریر کی پھر ان کے دربار میں, تو اس نے یہ کہا تھا کہ میں جو ہے وہ جو یہ جو حق کا راستہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پیش کر رہے ہیں یہی حق کا سچا راستہ ہے اور صحیح سیدھا راستہ ہے اور یہ ہدایت کا راستہ ہے, اس کے اوپر ہدایت. اور پھر بیچ میں سے فرعون نے اسے کہا کہ میں بھی یہی ہدایت کا راستہ جو ہے دکھانا, میں دکھاتا ہوں, میں بھی لوگوں کو صحیح اور سچا راستہ جو ہے وہ دکھاتا ہوں. تو اس سے صاف نظر آتا ہے ہمیں کہ جب حق को जो है जो हक पेश करने वाले होते हैं, तो जो बातिल को पेश करने वाले जो लीडर्स होते हैं वो भी उसी जैसा हक जैसा लोगों को दिखाते हैं, ताकि लोगों को मुगालता हो कि ये भी जो है असल में हक के अलमबरदार हैं, और उस हक के लिए फिर जो है तरह तरह के उनको सबजबा, गलत बयानियां, झूठ, ये सारे जो है उसका इसका सहारा लेते हैं, ताकि लोग उनकी बातों पर यकीन कर लें कि यही हक है और यही सच है और यही हक के अलमबरदार है और यही इनको सीधा रास्ता सच्चा रास्ता दिखाएंगे। लेकिन दरअसल वो जो है यहाँ पे कुरान में इस मौके पे ये बड़ा अहम बात है कि कुरान ने दो मुख्तलिफ नजरियात के हामिल शख्स को जो है वो बताया कि ये दोनों लोगों को सीधे रास्ते की तरफ दिखाने की जो है वो दलील ला रहे हैं, रहनुमाई का दावा कर रहे हैं। लेकिन दरअसल इसमें से सच्चा रास्ता दिखाने वाला मूसा और अलैहिस्सलाम और उसके साथी थे, ये जो आले फिरौन, जो मोमिन आले फिरौन थे। फिर यहाँ पे लोगों को कहा गया है कि ताहूती ताकतों की पैरवी मत करो, ये जो जो इस तरह की ताकतें हैं जो अल्लाह ताला के मुकाबले में जो है तुम्हें अपनी पैरवी करवाना चाहती हैं, तो इनके मुकाबले में इनकी पैरवी मत करो। ये पैरवी करने वाले इन ताहूती ताकतों की और ताहूत की पैरवी करने वाले और खुद ताहूत, दोनों जो है ये अल्लाह ताला ने फरमाया कि जहन्नम का ईंधन बनेगी। फिर इस मोमिन के बारे में अगर उसकी बात को देखें कि जिस तरीके से कुरान में बहुत नुमाया तौर पर इसका वाक्य बयान किया, और आप हैरान होंगे कि जिस कदर तफसील से उसकी गुफ्तगू, पूरी की पूरी तकरीर जो है वो नकल हुई है कुरान मजीद के अंदर, किसी रसूल की इतनी तवील गुफ्तगू भी जो है नकल नहीं की गई। आप हैरान होंगे इस वाक्य, इस जगह पे तवील तरीन तकरीर है ये कुरान की इस मकाम पे, जो जो उस शख्स ने जो तौहीद और हक और हक की हिमायत में जो बयान दिया है, जो तकरीर की है, ये सबसे तवील वाक्य है मेरे भाई अजीज भाई। ये भी इसे जो है वो एक बात इसे जो ये भी सायर होती है कि ये जो इस बंदे ने जो जो इस फिरौन के दरबार के अंदर जो है जाबे हुक्मरान था, उसके सामने जो कलमा हक कहा है, ये जाबे हुक्मरानों के सामने कलमा हक कहने की शानदार मिसाल है कि उस शख्स ने कहा कि तुम क्या इसको मूसा अलैहिस्सलाम को क्या तुम इस बात पे कत्ल करना चाहते हो कि ये कहता है कि अल्लाह ताला मेरा जो है अल्लाह मेरा रब है, इस बात के ऊपर। और ये बिल्कुल वही ऐन बैन ही यही सूरत हाल पेश हो गई जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश के सरदारों ने जो है मक्का के अंदर आप पे जुल्म और सितम किया, और आपके गले के अंदर जो है वो एक कपड़ा या रस्सी इस तरह आ गई, और जिस तरह से आपका दम घुटने लगा, और फिर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला ने जो है वो दौड़े दौड़े आए, और उन्होंने फिर बिल्कुल अल्फाज वही अल्फाज इस्तेमाल फरमाए जो कुरान मजीद के अंदर जहां पे मकाम है, अतक तुलून रजलन यकूल रबी अल्लाह, क्या तुम इसलिए इसको कत्ल करना चाहते हो कि ये कहता है मेरा रब अल्लाह है, वही अल्फाज है। यकबा बिन मुईत और उसके साथियों को जो है उन्होंने कहा, तो ये जो है बिल्कुल ये सूरत हाल थी, ये बिल्कुल रिजेंबलेंस थी उसकी जो मूसा अलैहिस्सलाम और आपके साथियों को फिरौन के मुकाबले में दरपेश थी, उस सूरत हाल से जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथियों को दरपेश थी मक्का में कुफार मक्का के सामने। और इस तरीके से ये वो शख्स था जिसने ये कुछ तफसीर में आता है कि ये मूसा अलैहिस्सलाम का रिश्तेदार, चचाजात भाई गालबन, ये फिरौन का चचाजात भाई, और उसका जो है हुकूमत का एक अहम अहदेदार था जो आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया और फिर अपने ईमान को छुपा रखा था। लेकिन जब जब फिरौन ने अपने दरबार के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल की करारदाद पेश की, तो बेशे शख्स जो है वो जैसे हमें हमारी हमारी जबान में कहते हैं कि इनफ इज इनफ, तो उस शख्स ने जो अपने ईमान को छुपा रखा था फिर उसको साफ जाहिर कर दिया और खड़ा हो गया पार्लियामेंट के अंदर वहां पे, और उसने वहां पे वो फिर तकरीर की जो कुरान में मजीद के अंदर गालबन सूरह 28 या 29 आयत के बाद जो है चलती है जो आगे, तो ये तवील तरीन तकरीरों में से फिर वो तकरीर की है, और खुलकर फिर अपने जो है वो हक के लिए और हक की हिमायत में, मूसा अलैहिस्सलाम की हिमायत में फिर आगे बढ़ा, और तफसीर में आता है कि फिर इस तकरीर की इस बिना पे उसको जो है वो शहीद कर दिया गया। इस तरीके से ये जो है सूरह मोमिन में खास तौर पे ये जो खास अहम वाक्या है ये मोमिन आले फिरौन के हवाले से बहुत अहम है, इसकी तफसीलात जो है तफसीर के अंदर जो है अच्छी तरीके से पढ़ लेनी चाहिए, और ये बहुत अहम मकाम है हक की हिमायत के लिए। پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے رات جو سکون کے لیے معاش کے لیے دن بنایا, زمین کو جائے قرار بخشا, اور جو ہے وہ آسمان کو چھت بنایا, اس کے اندر پاکیزہ رزق عطا کیا, اور فرمایا کہ ان نعمتوں تمام نعمتوں کو پہچان کر اس کا شکر ادا کیا جائے اور کفر کی روش سے باز آیا جائے. پھر انسانی تخلیق کے مراحل کا ذکر ہے کہ کس طریقے سے انسان, یہ گویا انفس سے دلیلیں ہیں, کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پہلے بے جان مٹی سے, پھر انسان کو نطفے سے, پھر جمع یقون سے, گوشت کی بوٹی, ہڈیاں, ڈھانچہ, پھر اس میں جان, پھر اس میں عقل, پھر اس میں سما و بصر ڈالی, پھر انسان کی جسم کو دیکھے تو اس کے اندر کس قدر ہزاروں میل لمبی رگوں کا جال ہے, خون کی گردش ہے, دل کی دھڑکن ہے, اللہ تعالیٰ نے طاقت گفتار دی ہے, پھر اللہ تعالیٰ نے تمیز و عرفان دیا ہے, قوت ادراک دی ہے, فہم و فراست دیا ہے, جوانی, بڑھاپا, اور پھر انسان آخر موت کی دہلیز پہ پہنچ جاتا ہے. تو پھر غور کرے کہ ان سب کو کرنے والا, دینے والا کون ہے, کس طریقے سے, کیا یہ خود بخود الل ٹپ ہو رہی ہیں یہ چیزیں, تو فکر و غور و فکر کا بہت زیادہ جو ہے سامان اس کے اندر موجود ہے. اس کے بعد فرمایا دعا کے بارے میں, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دعا جو ہے عبادت کی روح ہے, میں تم مجھ سے دعائیں کرو میں تمہاری دعائیں قبول کریں گا. وہ اس آیت کے اندر فرمایا کہ دعا اور عبادت جو ہے ایک ہی چیز ہے, مترادف الفاظ کے طور جو ہے طور کے الفاظ کے مترادف الفاظ کے طور پہ یہاں پہ جو استعمال ہوئی ہے. یہ سورہ مومن ہے, اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ ہے, یہ دوسری سورت ہے حوامیم سبا کے اندر, اور اس کا نام جو ہے وہ پہلی جو پہلے لفظ ہے اس کا سے نام لیا گیا ہے حامیم سجدہ سے, اور سجدہ اس کو اس نسبت سے کہتے ہیں کہ اس کے اندر سجدہ تلاوت ہے, اور اس کا ایک اور نام بھی ہے اسے سورہ فصلت جو ہے وہ کہا جاتا ہے. یہ بھی 1090 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرا دور جو مکہ کا ہے جو اس کے دوران یہاں پہ جو ہے یہ اتری ہے. اس کے بارے میں تھوڑا پس منظر اس کا سورت کا بھی ایک ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایک دن نبی وسلم مکہ میں خانہ کعبہ میں موجود تھے, اور آپ کو سرداران قریش نے جو ہے وہ اپنے ایک نمائندہ عتبہ بن ربیعہ کی جو ہے وہ بھیجا, اور آپ کو پیشکش کی کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاندان کو, مکہ کے لوگوں کو, خاندانوں کو گھروں میں تفرقہ ڈال دیا ہے, اور آپ جس طریقے سے ہمارے ابو اجداد کو کافر کہتے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے. اور پھر یہ جو ہے مشہور جو پیشکش ہے جس کو آپ جانتے ہیں کہ پیشکش کی کہ کس طریقے سے اگر آپ مکہ کی سرداری چاہتے ہیں, آپ کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں, آپ کہیں علاج کروانا اپنا چاہتے ہیں, جو کوئی چاہتے ہیں ہم کرنے کو تیار ہیں. اور یہ ساری پیشکش کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے بات اپنی کہہ لی ہے تو میں اپنی بات پیش کروں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سورہ حامیم سجدہ کی آیات یہ سورت تلاوت فرمائی, اور جب یہ سورت تلاوت فرمائی اور عتبہ بن ربیعہ جو ہے کے پاس چلا گیا تو اس نے اپنے جو تصورات بیان کی, اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے جو کلام سنا ہے, نہ یہ جادو ہے, نہ یہ شعر ہے, نہ یہ کہانت ہے, نہ یہ سحر ہے, یہ جو ہے میں تمہیں کہتا ہوں کہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حال پہ چھوڑ دو, یہ جو کلام ہے یہ رنگ لا کر رہے گا. تو یہ وہ قرآن کی جو ہے تاثیر تھی جو ہے جس نے عتبہ بن ربیعہ کے اوپر جو ہے یہ اثر ڈالا. پھر اس میں اس کا مرکزی مضمون جو ہے کہ قرآن کی دعوت توحید و آخرت کو قبول کرنے کی دعوت دی گئی ہے, اور پھر لوگوں کو یعنی کفار مکہ کو اور خاص طور پر یہ جو مسلمان تھے جو ایمان لے آئے تھے ان کو صبر و استقامت کی جو ہے تلقین کی گئی ہے. اس دعوت توحید و آخرت پر جس کا جو دعوت دی گئی ہے اس پر پھر دلائل بھی لائے گئی, ان دلائل میں آفاقی دلائل بھی شامل ہیں, تاریخی بھی شامل ہیں, انفسی دلائل بھی ہیں. تاریخی دلائل جو ہے عاد و ثمود کے انجام سے عبرت جو ہے پکڑنے کا جو ہے وہ اس کی دعوت ہے کہ اس کے ان کے انجام سے عبرت پکڑو. کس طریقے سے یہ وہ قومیں تھیں جو بڑی متکبر تھیں, استکبار کیا انہوں نے زمین کے اندر, اور ان کو اپنی قوت پر اور اپنی ٹیکنالوجی اور فن پر بڑا بہت زیادہ جو ہے وہ ناز تھا, تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کو پکڑ لیا اور تکذیب کے جرم میں. اور یہ ان کمپیریزن ہے کہ آپ دیکھیں کہ پچھلی سورت سورہ مومن کے اندر تو جو تاریخی دلائل تھے وہ فرعون اور اس کی قوم اور اس کی ہلاکت سے لائے گئے, لیکن یہاں پہ عاد و ثمود سے جو ہے وہ لائے گئے. پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ جو قرآن کے دشمن ہیں, جو قرآن کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں, وہ دراصل در حقیقت اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ دشمن ہیں. اور یہاں پہ ایک اور اصطلاح جو استعمال ہوئی ہے استکبار فی الارض, یعنی زمین کے اندر جو ہے وہ بڑا بننا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور اس کے اوپر جو ہے اترانا, تو یہ فرمایا کہ یہ جو وطیرہ تھا یہ عاد و ثمود کا تھا, قریش کو بتایا جا رہا ہے جس طریقے سے آج تم استکبار کر رہے ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں, اسی طرح اپنے وقت کے رسولوں کے مقابلے میں عاد و ثمود نے بھی یہی رویہ اختیار کیا. تو گویا جو ہے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اس راستے پہ چلتے ہوئے تمہارا انجام بھی مختلف نہیں ہو سکتا ان لوگوں سے. ایک بات فرمائی گئی ہے کہ انسان کے اعضاء اور جوارے جو ہوں گے قیامت کے روز خود انسان کے اپنے خلاف گواہی دیں گے. تو پھر ان سے پوچھے گا جو انسان کی تم کس طریقے سے گواہی دیتے ہو, تو پھر جو ہے وہ خود انسان کے خلاف جو ہے وہ جس طریقے سے وہ کہیں گے کہ ہم اسی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے یہ بخشی ہے, جو ہے زبان بخشی ہے, جو ہے جس نے تمام باقی لوگوں کو بھی جو ہے یہ زبان دی تھی. تو اس طریقے سے خود انسان نے جو کچھ کیا ہوگا اور جن اعضاء اور جن اعضاء سے اس نے یہ گناہ کیے ہوں گے وہ خود ہی گواہی دیتے کہ ہاں اس نے ہمارے ذریعے سے یہ جو گناہ کیے ہیں, اور اس طریقے سے جو ہے اس کے خلاف سب سے ارریفیوٹیبل آپ کہہ لیں کہ ایویڈنس اس کے خلاف موجود ہوں گے. پھر جو ہے وہ آخر کے اندر جو لوگ حق کو قبول کر کے استقامت دکھاتے ہیں یعنی مخلص مومنین, تو ان کے بارے میں تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہ جو منکرین اور متکبرین کے مقابلے میں مخلص مومنین جو ہوں گے ان کی نمایاں ترین صفات یہ ہوں گے کہ وہ اپنی ایمان پر استقامت دکھائیں گے. یعنی فرمایا کہ جو لوگ بھی حق کو قبول کر کے پھر حق پہ استقامت دکھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ یعنی وہ استقامت دکھاتے ہیں تو پھر ان کی استقامت میں اللہ تعالیٰ مزید اضافہ کرتا ہے, ان کو فرشتے ان پہ اترتے ہیں اور ان کے گارڈین اور ان کے حمایتی اور ان کے پشتی بان جو ہے وہ بن جاتے ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہے اس کی, اور اللہ تعالیٰ اس کی بہت بڑی مدد اور حمایت ہے اور تا قیامت ہے ان لوگوں کے لیے کہ اگر تم حق کے اوپر حق کو مان کر حق کے اوپر جو ہے وہ استقامت دکھاؤ گے تو یوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ تمہیں حمایت اللہ تعالیٰ کی مدد فرشتوں کی صورت کے اندر تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی مدد اترے گی. پھر تاریخی صدران پھر عاد و ثمود کی تباہی سے لایا گیا, یہ متکبر قومیں تھیں. اس کے علاوہ پھر آفاقی دلائل بھی موجود ہیں, عقلی دلائل بھی موجود ہیں کہ دن اور رات اور سورج اور چاند کے جو ہے جو اللہ تعالیٰ تم دیکھتے ہو پورے آفاق کے اندر ان میں کس طریقے سے تمہارے لیے ان کی تبدیلیوں کے اندر ان کے آگے پیچھے ہونے میں الٹرنیٹ ہونے میں دن اور رات کے اور سورج اور چاند کے کس طریقے سے بہت ساری نشانی موجود ہیں, تو اس طریقے سے تم اپنے رب اور اس کی حکمتیں اور اس کی تخلیق کو پہچان سکتے ہو اور اس پر ایمان لاؤ. تو یہ جو ہے یہ بات تاریخی طور پہ گئی. اور اس کے بعد نفسیاتی دلائل بھی موجود ہیں کہ کس طریقے سے انسان آفاق میں جو ہے مایوس ہو جاتا ہے, لمبی جوڑی دعائیں کرتا ہے لیکن پھر جو ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتا ہے. تو اس طریقے سے جو ہے انسان کی ایک نفسیات بھی بتائی گئی ہیں. اور پھر جو ہے قرآن کی حقانیت پر آفاق و انفس سے دلائل لائے گئے ہیں کہ ہم نے ان قریب ان کو آفاق سے بھی اور خود ان کی اپنی جانوں کے اندر بھی, یعنی آفاق سے اور انفس دونوں سے دونوں کے اندر اپنی نشانیاں دکھائیں گے یہاں تک واضح ہو جائے گا کہ حق کیا ہے. اور یہ بڑی مشہور آیت ہے, سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتیٰ یتبین لہم انہ الحق, کہ یہ ہم ان کو آفاق میں ان یونیورس کے اندر اور اپنے نفس کے اندر جسم کے اندر ہم اپنی نشانیاں دکھاتے چلے جائیں گے. تو یہ ایک عزیز بھائیو یہ ایک پیشن گوئی ہے. آپ دیکھیں کہ قرآن کے اندر جو حقائق مذکور ہیں وہ مسلسل انفولڈ ہوتے رہیں گے, ان کے حقائق کے جو جیسے انسان کا جو علم ہے وہ ایکسفولیٹ ہوتا جا رہا ہے اور ایکسپینڈ ہوتا جا رہا ہے. تو اس طریقے سے ہمیں وہ حقائق دیکھنے کو ملیں گے جو قرآن میں بیان کر دیے گئے ہیں, لیکن ابھی انسان ان کو اس لیے ان تک نہیں پہنچ سکتا کہ انسان کا جو ارتقائی علم ہے جو مسلسل ارتقاء پذیر ہے کہ انسان آگے بڑھتا جا رہا ہے روز علم کے اندر, تو بہت ساری چیزوں کے اندر انسان ابھی اس علم پہ نہیں پہنچا ہے کہ اس قرآنی حقائق کا احاطہ کر سکے. مگر اگر ہم 1.5 سال میں بھی دیکھیں تو بہت سارے ایسے حقائق دریافت ہو چکے ہیں جو اس وجہ سے جو انسان کی جو ہے پہنچ نہیں تھی ان میں, کہ انسان کے پاس جو ارتقائی علم تھا انسان کا جو وہ اس وقت وہاں نہیں پہنچا تھا. ये फिरौन की लाश है, ये हमान के बारे में जो कुरान ने जो बयान किया है, फिर इसके अलावा उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में जो है, फिर बहुत सारे ये जो जो आसमान और जमीनों का जो फैलाव है, कायनात का जो फैलाव है इसके बारे में, या फिर ये कि ये पूरी कायनात जो है एक मादा की सूरत में, एक यकजान मादे की सूरत के अंदर थी और फिर अल्लाह ताला ने इनको अलग कर दिया इस मादे को और फिर पूरी जो है कायनात की सूरत बन गई है, बिग बैंग की सूरत की जो है सूरत। तो ये बहुत सारी ढेरों ऐसी बातें, और इसी तरह इंसानी जिस्म के अंदर भी बेशुमार अल्लाह ताला ने निशानियां रख दी है कि जैसे आप देख रहे हो किस तरह अल्लाह ताला सूरत गरी करता है माँ के पेट के अंदर एक इंसान के बच्चे की, जनीन की। तो ये बिल्कुल इंसान को जो इल्म नहीं थी, लेकिन जो जो इंसान कहते कई इल्म आगे बढ़ रहा है, तो इन पे भी अल्लाह ताला हमें जो है वो दे। तो अल्लाह ताला यहाँ पे इरशाद फरमाया कि आफाक के अंदर, यूनिवर्स के अंदर, और फिर अपने नफ्स के अंदर, तुम्हारी जानों के अंदर, तुम्हारी बॉडीज के अंदर अल्लाह ताला तुम्हें निशानियां दिखाता रहेगा, और जहां तक तुम पे वाजे हो जाएगा कि यहाँ क्या है। तो गोया ये बिल्कुल ऐसी मिसाल है कि जब वो सब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स जब कुरान बात करता है उनपे, तो जब बात करते हैं तो 1500 साल पहले बात करते हैं, जब माइक्रोस्कोप 16वीं सदी में 17वीं सदी में जब दरियाफ्त हुई, तो उससे पहले की अगर कोई बात बताता है तो इसका एक ही मतलब ये है कि ये बातें तो किसी ऐसे जात को मालूम है जो इंसान नहीं है, क्योंकि इंसान का इल्म तो यहाँ पे उस वक्त था, पहुंचा ही नहीं था। तो जाहिर है ये जो है इस पे वाह हक वाजे हो जाता है कि ये चीजें अल्लाह ताला की तरफ से है। तो यूं अल्लाह ताला ने यहाँ पे इस हकानियत को, कुरान की हकानियत को जो है वाजे तौर पर आयत के अंदर बयान किया है, और यहाँ पे ये सूरत खत्म होती है, ये पारा खत्म होता है। तो इंशाल्लाह ताला हम कल 25वें पारे की जमीन का जायजा लेंगे। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।